لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. جیسا کہ کل عرض کیا تھا آج سے سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو انشاءاللہ ماہ رمضان کی آخری تاریخ تک جاری رہے گا. سورہ یوسف جو وہ سورہ ہے جو مکے میں نازل ہوا, تقریباً شیعہ سنی سارے علماء ہی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا. 111 آیتیں اس سورے میں پائی جاتی ہیں. سورے کا نام یہ جو ہے یوسف اس لیے رکھا گیا کہ اس سورے میں جناب یوسف کا قصہ اور ان کی کہانی بیان کی گئی ہے. آخری کی چند آیتوں کو چھوڑ کر کے بقیہ ساری آیتیں سارے کا سارا جو ہے وہ جناب یوسفی کے سلسلے میں پایا جاتا ہے. تقریباً جناب یوسف کا تذکرہ پورے قرآن میں 27 مقامات پر جناب یوسف کا نام آیا ہے. تذکرہ تو صرف اسی سورے میں ہے. 27 مقامات میں سے 25 مرتبہ اسی سورے میں جناب یوسف کا نام آیا, ایک مرتبہ سورہ غافر میں اور ایک دفعہ سورہ انعام میں جناب یوسف کا نام ملتا ہے. پورا قصہ, پوری داستان زندگی جناب یوسف کی بچپن سے لے کر کے عزیز مصر بننے تک, عزیز مصر ایک عہدہ تھا مصر میں عزیز کے عنوان سے, یہ جو ہے وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں, آج کی زبان میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ جو ہے وزیر اعظم کا عہدہ جناب مصر جناب یہ جو ہے یوسف کو مصر میں حاصل ہوا. تو ابتدائے طفولیت سے لے کر کے عزیز مصر بننے تک کا پورا قصہ اس کے اندر بیان کیا گیا. اس میں جناب یوسف کی پاکدامانی کا تذکرہ, جناب یوسف کے خلاف رچی گئی سازشوں کا تذکرہ, کس طریقے سے جناب یوسف کو ان سازشوں سے جو ہے وہ نجات ملی اس کا تذکرہ. جناب یوسف کے کا تذکرہ فقط اسی سورے میں ہے, نام دو جگہوں پر اور ہے دو سوروں میں, مگر تذکرہ ہے ان کا دیگر انبیاء کے برخلاف. بقیہ انبیاء کا تذکرہ ایک سورے میں نہیں ہے بلکہ متعدد سوروں میں اور جو ہے متعدد مقامات پر بیان کیا گیا. مثال کے طور پر جناب آدم اور جناب نوح کا تذکرہ جو ہے یہ 12 سوروں میں کیا گیا, جناب ابراہیم کا تذکرہ جو ہے 18 سوروں میں ہے, جناب صالح کا تذکرہ یہ جو ہے 11 سوروں میں ہے. اسی طریقے سے جناب داؤد اور جناب ہود اور جناب یہ جو ہے سلیمان کا تذکرہ 14 سوروں میں, جناب عیسیٰ اور جناب زکریہ کا تذکرہ 3 سوروں میں, لیکن جناب یوسف کا تذکرہ ایک ہی سورے میں مکمل طور سے بیان کر دیا گیا. دوسرا امتیاز جناب یوسف اور جناب اور جو ہے بقیہ انبیاء کے تذکروں میں یہ ہے کہ جناب یوسف کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو انہی کا تذکرہ ہے, لیکن بقیہ انبیاء کا تذکرہ جب ہے تو ان کے یہ جو ہے دشمنوں کا تذکرہ زیادہ ہے کہ ان کے دشمن کس طرح سے ذلیل ہوئے, کس طرح سے خوار ہوئے, ان کا انجام کیا ہوا, ان کے بارے میں جو ہے زیادہ ذکر کیا گیا ہے. بقیہ انبیاء کی ان کے بچپن کیسے گزرا, جوانی کیسے گزری, تذکرہ کم ملتا ہے. زیادہ تذکرہ جب ان کا ہوتا ہے تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. سورہ یوسف کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس کی ساری آیتیں ایک دوسرے سے پیوست ہیں, سب آیتیں جو ہیں ایک دوسرے سے پیوست ہیں. یہ آیتیں جناب یوسف کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے, جناب یوسف کا تذکرہ توریت میں بھی ہے, لیکن دونوں کے تذکروں میں بہت فرق ہے. جو باتیں وہاں بیان کی گئی ہیں وہ اور ہیں, جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہ اور ہیں. مثال کے طور پر توریت جب تذکرہ کرتا ہے جناب یعقوب سے جناب یوسف کی, یہ جو ہے یہ جو ہے بچھڑ جانے کا, تو وہاں پہ لگے جناب یعقوب کو یقین ہو گیا کہ یوسف کو گھڑیے نے کھا لیا, مارے گئے. اور قرآن میں اس کا برعکس ہے کہ جناب یوسف کو یقین اس بات کا نہیں ہوا. توریت میں آپ جناب یوسف کا تذکرہ جب دیکھیں گے, وہاں پر جناب یعقوب کی بیتابی ہے, کپڑا پھاڑ ڈالا, کیا کر ڈالا, یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں کے اوپر ایسا کچھ نہیں ملتا, آنکھوں سے آنسو تو جاری ہیں, لیکن کوئی ایسی حرکت جناب یعقوب سے سرزد نہیں پاتی ہے جو صبر کے منافی ہو. فطرت میں رونا ہے, آنسو ہے, آنسو بہے ہیں, اور اچھے خاصے آنسو بہے, اتنے آنسو بہے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں, لیکن بیتابی اور بے قراری آپ اپنا آپا کھو بیٹھنا, کپڑا پھاڑ لینا, سر پیٹنے لگنا, یہ ساری چیزیں قرآن مجید جب تذکرہ کرتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں. جسے اندازہ عام طور سے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن نے جو داستانیں لی ہیں وہ توریت اور انجیل سے لے کے نقل کر لیا پیغمبر نے, پیغمبر نے توریت اور انجیل سے لے کے نقل کر لیا. اگر وہاں سے نقل کیا ہوتا تو داستان وہی ہوتی جو وہاں ہے. قرآن کی داستان توریت کی داستان سے بالکل الگ ہے. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ قرآن میں جو کچھ نقل کیا گیا یہ جو ہے مستقل نقل کیا گیا ہے, کسی سے ادھار نہیں لیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توریت میں جو کچھ نقل کیا ہے وہ تحریف ہے. اصل واقعہ یہ ہے, توریت کا جو نقل کیا ہوا واقعہ ہے وہ تحریف شدہ واقعہ ہے. بعض روایتوں میں سورہ یوسف کی تلاوت کا بہت ثواب نقل کیا گیا ہے. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ من قرأ سورۃ یوسف فی کل یوم و فی کل لیلہ, جو شخص ہر صبح اور ہر شام سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے, بعثہ اللہ یوم القیامہ و جمالہ مثل جمال یوسف, جو انسان شب و روز سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کا حسن جناب یوسف کے حسن کے مانند ہوگا. وَلَا يُصِيبُهُ فَضَعُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, آپ جانتے ہیں قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے نا, بہت پریشانی کا دن ہے. جو لوگ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہیں گے قیامت کے دن ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. وَكَانَ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, اور اس کا شمار اللہ کے بہترین بندوں میں, اللہ کے بہترین صالح بندوں میں اس کا شمار ہوگا قیامت کے دن. البتہ جیسا کل میں عرض کر چکا ہوں, قرآن سے مراد صرف پڑھ لینا نہیں ہے کہ صرف اگر پڑھ لیا اس کو تو یہ سارے اتنے سارے اجر و ثواب ہیں. قرآن جہاں کہیں بھی تلاوت و قرآن کا تذکرہ آتا ہے وہاں قرآن کے ساتھ ساتھ تدبر قرآن میں, اور تدبر کے ساتھ ساتھ عمل اس کے اوپر, کیونکہ جو انسان نہیں جانتا اور عمل نہیں کرتا یہ ایک منزل ہے, جو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا ظاہر سے بات ہے وہاں کے اوپر گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر سے خطاب کر کے کہتے ہیں, یا ابا ذر انا اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمه, ابو ذر قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب سلام علیکم اس شخص پر ہوگا جو اس عالم پر ہوگا جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا. بتا عالم کا نام جب آتا ہے فوراً امامہ ابا قبا لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مخصوص ہے ان سے, تو خیر ہے ہی, کوئی الگ نہیں ہے. عالم ہر انسان جسے علم, جس کے پاس جتنا علم ہے, جتنا علم ہے اتنی ہی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جہاں جہاں بھی کہا جاتا ہے فلاں سورے کا یہ ثواب ہے, فلاں سورے کا یہ ثواب ہے, فلاں سورے کا یہ ثواب ہے, سورے کا ثواب صرف پڑھ لینے سے نہیں ہے, پڑھنا پڑھنے کے ساتھ ساتھ تدبر کرنا, تفکر. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا یہ بار بار خطاب بھی آئے گا, افلا یتدبرون افلا یتفکرون. تو تفکر کرنا, تدبر کرنا, گہرائی میں اترنا, اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا, اور سمجھ چکے تو اس کے بعد پھر عمل کرنا. واقعی جو سورہ یوسف پڑھے گا اور اس میں غور و فکر کرے گا, جناب یوسف کی سرگزشت, ان کا انجام کس طریقے سے شیطانی سازشوں کا جو ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. کیسے جناب یوسف نے شیطانی سازشوں کا مقابلہ کیا؟ یہ انسان کبھی بھی شیطانی سازشوں میں گرفتار نہیں ہوگا. کبھی بھی دنیا کا مال و جمال اسے خدا کی نافرمانی کی طرف نہیں لے جائے گا. جس کی نگاہوں میں یہ جو ہے زلیخا کا بھی انجام ہے, یوسف کا بھی انجام ہے, ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کس راستے پر انسان جائے گا؟ یقیناً اس کا شمار قیامت کے دن اللہ کے صالح بندوں میں ہوگا. جہاں سورہ یوسف کے تلاوت اور قرآت کا تذکرہ آتا ہے, وہیں فوراً ایک خیال بھی آتا ہے کہ جو عام طور سے ذہنوں میں ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے. عورتیں سورہ یوسف کی تلاوت نہ کریں, سورہ نور کی تلاوت کریں. حدیثیں بھی ہیں بعض, یہ جو روایتیں بھی سلسلے میں ہیں, لیکن جب محققین نے سلسلے میں تحقیق کیا ہے تو یہ روایتیں عموماً ان کی سند بہت کمزور سند, صحیح سند نہیں ہے ایک طرف سے. دوسری طرف سے مقابلے میں بہت سی ایسی روایتیں ہیں, حدیثیں ہیں, جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ حتیٰ اپنی لڑکیوں کو اور عورتوں کو بھی سورہ یوسف کی تعلیم دو. دو طرف سے ہو گیا نا, کچھ روایتیں کہتی کہ تعلیم نہ دو, کچھ روایتیں کہتی کہ تعلیم دو. اگر دونوں کی سند ایک جیسی بھی ہوتی پھر جب دونوں ٹکرائیں گے تو دونوں کو نہ ان کو مانیں گے نہ ان کو مانیں گے, بعد میں کیا نکلے گا کہ سب کو سورہ یوسف کی تلاوت کرنا ہے. لیکن وہ روایتیں جو کہتی ہیں کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے, سورہ یوسف وہ نہ پڑھیں, عموماً وہ روایتیں ضعیف روایتیں ہیں, سند ان کی کمزور ہے. اور اس کے مقابل میں وہ روایتیں ہیں جو کہتے ہیں نہیں, لڑکوں کو یا لڑکیوں کو, مرد یا عورت دونوں کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ جن وجوہات سے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے, وہ کہا جاتا ہے چونکہ اس میں وہ یہ جو ہے زلیخا کی نادانیوں کا تذکرہ ہے, تو کہیں عورتیں اس راستے پر نہ چل پڑیں. اتفاقا الٹا ہے معاملہ, جب وہ پڑھیں گے یہ دیکھیں گے کہ اس نادانی کا انجام کیا ہوا, تو ان کے اندر ایسے حالات اگر کبھی پیدا ہو جائیں گے تو ان حالات سے جو ہے مقابلہ کرنے کی اور طاقت پیدا ہوگی. لہذا یہ تصور کہ عورتوں کے لیے سورہ یوسف نہیں ہے, یہ تصور صحیح نہیں ہے. چنانچہ وہ حدیث جہاں کے اوپر اس تاکید کی گئی ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دو, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, علموا ارقاءکم سورۃ یوسف فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه حون الله عليه سكرات الموت وأعطاه الله القوة ألا يحسد مسلما. پیغمبر فرماتے ہیں کہ علموا ارقاءکم, اپنی اولاد کو سورہ یوسف کی تعلیم دو. جو کوئی مسلمان سورہ یوسف کی خود تلاوت کرے گا اور اپنے کنبے والوں کو, لڑکوں کو لڑکیوں کو, وما ملکت یمینو, حتی اگر گھر کے اندر کنیزیں ہیں, زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھی, انہیں بھی اگر اس کی تعلیم دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حون اللہ علیہ سکرات الموت. سکرات موت, اس وقت دم نکل رہا ہوتا ہے, اس وقت جو سختیاں ہیں خدا ان سختیوں کو آسان کر دے گا اور اس کو ایک ایسی قوت عطا کر دے گا کہ پھر وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا. سورہ یوسف میں حسد کی داستان ہے نا, کس طریقے سے برادران یوسف نے جناب یوسف سے حسد کیا, حاسد کا انجام کیا ہوا اور جس سے حسد کیا گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا. خوب انسان جب اسے پڑھے گا, غور و فکر کرے گا, یقیناً اس کے اندر حسد جیسی یہ جو ہے بری صفت سے وہ انسان آزاد ہو جائے گا. کہ سورہ میں لڑکے اور لڑکیوں دونوں ہی کو سورہ یوسف کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ میں بیان کیا کیا گیا ہے, خلاصہ اس کا نچوڑ, سورہ میں عفت و پاک دامنی, نفس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے, تقوی اور ایمان, اس کو بہترین شکل میں پیش کیا گیا ہے کہ تقوی کتنا پاور ہے، ایمان میں کتنا پاور ہے، کس طریقے سے تقویٰ حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے، کیا ممکن ہے کہ ایسے خطرناک حالات میں بھی انسان اپنے تقویٰ کو محفوظ رکھ سکے. عام طور سے گفتگو بعد ان حالات میں تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے حوضِ علمیہ قم میں بیٹھ کر کے آپ متقی بن جائیں، لیکن صاحب وہ امریکہ میں آنے کے بعد اور یورپ میں آنے کے بعد اور فلاں جہاں، یہاں کے اوپر اپنے دین ایمان کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا. نہیں، یوسف نے اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھا. کس طریقے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اس کا سلیقہ بھی اسی سورہ یوسف میں سکھایا گیا اور بتایا گیا. داستان اگرچہ بڑی خشک داستان ہے، لیکن اتنی جاذبیت اس کے اندر، قرآن نے جو بیان کیا جس انداز سے، اتنی کشش اور جاذبیت ہے کہ اسے بار بار پڑھنے کے بعد بھی جو ہے داستان پوری بالکل نئی اور تازہ داستان نظر آتی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے اسے احسن القصص کا لقب دیا ہے، بہترین قصہ، بہترین کہانی، اور صاحبان عقل کے لیے مایہ یہ عبرت قرار دیا ہے. تو سورہ یوسف بہترین قصہ ہے، بہترین کہانی، احسن القصص بھی ہے، اور صاحبان عقل و خرد کے لیے مایہ عبرت بھی ہے. قرآن مجید نے بہت سارے قصے، بہت سارے کہانیاں بیان کی ہیں، بہت سارے شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن عام قصے کہانیوں میں اور قرآن کے قصے کہانیوں میں فرق یہ ہے کہ عام قصے کہانی کے کیریکٹر سب فرضی ہوتے ہیں، پوری داستان فرضی ہوتی ہے، کہانی ہے جو لکھ دی گئی، اصل زندگی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اور چنانچہ اکثر کہہ بھی، ارے بھائی یہ تو قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، یعنی عملی زندگی میں یہ ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن مجید نے جن جن شخصیتوں کا تذکرہ کیا وہ سب حقیقی شخصیتیں ہیں، افسانوی شخصیتیں نہیں ہیں، کہانی والی شخصیتیں نہیں ہیں، وہ سب حقیقی شخصیتیں ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے میدان میں بے نظیر ہے. اگر جناب ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، ان کا قصہ بیان کیا ہے، تو ابراہیم کون؟ سرکش، جبار، طاغوت اور حاکموں کے یہ جو ہے مد مقابل، شکست ناپذیر بت شکن، ایک حقیقی شخصیت. نمرود جیسا، نمرود جیسا جابر، نمرود جیسا طاقتور حکمران، آج شاید ہی کہیں اتنا طاقتور حاکم کہیں ہو، اتنا طاقتور جبار حکمران، اس کے مقابلے میں جناب ابراہیم کی شخصیت، جناب ابراہیم کو طرح طرح کے مصائب اور تشدد سے یہ جو ہے گزرنا پڑا، مگر کہیں بھی جناب ابراہیم جھکے نہیں، ٹوٹے نہیں، توڑ دیا بتوں کو، خود نہیں ٹوٹے جناب ابراہیم، خود نہیں ٹوٹے جناب ابراہیم. جب جناب نوح کا تذکرہ آتا ہے، ایک لمبی عمر، 950 سال تو بہرحال تبلیغ ہی کیا ہے نا انہوں نے، اس کے علاوہ کتنی عمر تھی نہیں معلوم، لیکن 950 سال بہرحال تبلیغ کی عمر ہے. ایک لمبی عمر پائی، انتہائی احمق قوم سے واسطہ، انتہائی احمق، کیونکہ پورے 950 سال کی تبلیغ میں جناب نوح نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 80 آدمی، زیادہ سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے، وہ ایوریج نکال لیجیے سال کا کتنا ہوتا ہے، سال کا ایوریج کتنا بنتا ہے، 950 سال میں کل 80 افراد کو جناب نوح ہدایت دے پائے. لوگ عام طور سے تھک جاتے ہیں، ہم لوگ سال 6 مہینہ، نہیں نہیں یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، چلو اپنے گھر بیٹھو، بالکل نہیں، اب اللہ اللہ گھر میں بیٹھ کے کرو، اپنے اپنے کو دیکھو، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، بڑی جلدی ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں. جناب نوح 950 سال میں بھی نہیں گھبرائے، 250 سال تک تبلیغ کرتے رہے، ہدایت کے فریضہ انجام دیتے رہے، قوم کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں، مذاقی اڑا دیتے تھے، پاگل کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، یہی تو ہوتا تھا نا. اس کے باوجود جناب نوح جو ہے وہ صبر اور جو ہے بردباری کی بہترین مثال ہے. جناب موسیٰ کا تذکرہ اگر ہوتا ہے، ایک طرف سے ایک ستمگر طاغوت ہے، ایک ستمگر حکمران ہے، اس کا مقابلہ ہے، دوسری طرف سے ایک ضدی اور ہر دھرم قوم ہے، ایک ضدی ہر دھرم قوم ایک طرف سے جو اپنے ہیں، ان کا عالم یہ ہے، اور مقابل میں ایک ظالم ستمگر حکمران ہے، اس کے مقابل میں ضدی ہر دھرم قوم کی تربیت کیسے کی جناب موسیٰ نے؟ تربیت کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ روکنے والی طاقت الگ سے موجود ہی ہے، حالات کوئی اچھے سازگار حالات نہیں ہیں. جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں آرام سے، سکون سے، چین سے، یہ ماحول تو نہیں ہے. ایک طرف سے فرعون کا مقابلہ ہے، دوسری طرف سے اس ضدی اور ہٹ دھرم قوم کی تربیت کرنا ہے. جناب موسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ تربیت کا ایک بہترین نمونہ ان کی زندگی میں بیان ہوتا ہے. جناب یوسف کا جب معاملہ پیش آتا ہے، ایک مکار خوبرو حوث پرست عورت کے مقابلے میں کس طریقے سے جناب یوسف نے تقوی، پاک دامنی اور پارسائی کا شاہکار پیش کیا ہے. جتنے بھی داستانیں ہیں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، سب میں یہی چیزیں ملیں گے. قرآن مجید نے جب داستان جناب یوسف کو نقل کیا ہے، بیان داستان حضرت یوسف خود قرآن کا ایک یہ جو ہے معجزہ ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن جب داستان کو بیان کرتا ہے، بعض نہایت حساس، نازک، عاشقانہ مسئلے کو بیان کر رہا ہے قرآن، حتی جزیات تک کو بیان کر دیا، چھوڑا نہیں ہے. نہایت حساس تمام جزیات کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے پر اس کا کوئی غلط منفی اثر نہ پڑنے پائے. بہت اہم کام ہے. اب بعض دفعہ لوگ اس کو یہ جو ہے بیان ہی نہیں کرتے ہیں، بیان کریں گے تو لوگوں پر غلط اثر پڑے گا، اور اگر بیان کرتے ہیں تو وہی غلط اثر اس کا. لیکن قرآن مجید نے اس حساس، اس نازک داستان کو بیان کر دیا، جزیات کے ساتھ بیان کر دیا. یہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا یا سننے والا اس کے اوپر کوئی غلط اور منفی اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس سے وہ اچھا ہی اثر لے کر کے اٹھتا ہے. ہر تمام واقعے کو بیان کیا، لیکن ہر جگہ پر تقویٰ، طہارت نفس کی طاقت اس کا احاطہ کیے ہوئے جو ہے نظر آتی ہیں. سورہ یوسف میں بعض لوگوں نے جو نقطے نکالے ہیں، 820 اخلاقی، سماجی اور انتظامی نقطے، ملک کو کیسے چلایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں، یہ جو ہے نکات اخلاقیات کے سلسلے میں نکات، سماجیات کے سلسلے میں نکات، تقریباً جو اب تک شمار کر پائے ہیں لوگ جنہوں نے اس کا کام کیا ہے، تقریباً 820 نقطے. اگر قراتی نے، ان کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں پہ کافی غور کرتے ہیں اور اس میں سے نکات نکالتے ہیں، تقریباً انہوں نے 820 نقطے جمع کیے ہیں اس سلسلے میں. سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک تربیت کی کتاب ہے نا، یہ قصے کہانی کہاں سے اس میں آ گئے؟ تربیتی کتاب میں ہدن للناس، قرآن کاہے کی کتاب ہے؟ قرآن جو اپنا تعارف کراتا ہے، قرآن کاہے کی کتاب ہے؟ سائنس کی کتاب ہے؟ تاریخ کی کتاب ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدن للمتقین یا ہدن للناس، دو تعبیریں ہیں، ہدن للمتقین، ہدن للناس، کہیں پہ کہا گیا سب کے لیے، کہیں پر صرف متقین کے لیے. البتہ خود یہ ایک نقطہ ہے یہاں کے اوپر کہ یہ کیا تضاد ہے قرآن میں؟ تضاد نہیں ہے، ہدایت کے دو معنی ہیں. ہدایت کا ایک معنی ہے اراء الطریق، راستہ دکھا دینا. ایئرپورٹ پہ آپ بھی کھڑے ہیں، کوئی صاحب آئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، وہ آپ سے ایڈریس پوچھنا کہ بیت ولی اثر کہاں آئے، آپ نے کہا کہ صاحب یہ ٹیکسی پکڑی ہے، ایسے فلاں کیجیے، یوں جائیے، یہ نمبر ہے، یہ اسٹریٹ نمبر ہے، یہ فلاں ہے، یہ لکھا ہے، آپ نے لکھ کے دے دیا. خوب، ضروری نہیں کہ یہ آدمی بیت ولی اثر پہنچ بھی جائے، بھٹک بھی سکتا ہے. ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، ہاتھ پکڑ کے پہنچا دیا، آئیے چلیے، آپ کو وہاں جانا ہے بیت ولی اثر، آپ کو ہم پہنچا دیتے ہیں، یہاں لا کر کے اتار دیے بیت ولی اثر میں، یہاں پر بھٹکنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے نا. تو عربی زبان میں ہدایت کے دو معنی، ایک راستہ دکھا دینا اور ایک مقصد تک پہنچا دینا. ہدن للناس یعنی راستہ سب کو دکھاتا ہے قرآن، راستہ قرآن جو ہے وہ سب کو دکھاتا ہے، مومن ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، سب کو، کسی کو راستہ دکھانے میں بخل سے کام نہیں لیتا. ہدن للمتقین، لیکن منزل تک پہنچتے کون ہیں؟ صاحبانے تقویٰ پہنچ جاتے ہیں. بہرحال تو قرآن ہدایت کے لیے، چاہے عیسیٰ علیہ المطلوب ہو، چاہے رائے طریق و راستہ دکھا دینا، اس میں قصے کہانیوں کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ سب تو تاریخی کتابوں میں بیان ہوتے ہیں واقعات. قصے کہانیوں کا تربیت سے بہت قریبی تعلق ہے، ہدایت سے بہت قریبی تعلق ہے. تاریخ ہے کیا چیز؟ تاریخ انسانی زندگی کے مختلف مسائل کی آزمائش گاہ ہے، یہ جو ہے لیبارٹری ہے تاریخ. انسان جن جن مسائل سے گزرا ہے، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، عملی طور سے انسان جن حالات سے گزرا ہے، جن یہ جو ہے مسائل سے گزرا ہے، جن یہ جو ہے مشکلات سے گزرا ہے، کچھ ٹھوکر کھا کے گر پڑے ہیں، کچھ صحیح بغیر ٹھوکر کھائے ہوئے چلتے رہے، کچھ مقصد سے منحرف ہو گئے، کچھ مقصد تک پہنچ گئے، کچھ کو منزل ملی، کچھ کو منزل نہ ملی، جنہیں منزل ملی انہیں کیوں منزل مل گئی، جو بھٹک گئے وہ کیوں بھٹک گئے، بہت سارے اصول، بہت سارے فارمولے، بہت سارے قوانین انسان ذہن میں تیار کرتا ہے، ذہن میں تیار کر لینا اور ہے، اور یہ جو ہے تجربہ گاہ میں جا کر کے، یہ جو ہے لیبورٹری میں جا کر کے آزمائش کر کے نتیجہ نکال لینا اور ہے۔ جو اصول، جو قوانین انسان اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے، ان کی عملی تجربہ گاہ کا نام ہے تاریخ۔ تاریخ عملی تجربہ گاہ کا نام ہے۔ اگر اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے، انفارمیشن جو انسان کو ملتی ہے، بعض انفارمیشن وہ ہے جس پر اطمینان نہیں ہوتا ہے، بعض کے اوپر اطمینان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں، آپ کو ہندوستان کے بارے میں بتاؤں کہ فلاں گاؤں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا، ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مولانا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے، صحیح بول رہے ہیں، مگر کیا پتا، ایک دفعہ آپ خود جا کر کے اس گاؤں کو دیکھ لیں۔ حسی معلومات جو ہوتی ہیں، عقلی دلائل پہ اتنا اطمینان نہیں ہوتا ہے، عقلی استدلال ہے، بہت اہم استدلال ہے، بہت محکم اور جو ہے مضبوط استدلال ہوتا ہے عقلی استدلال، لیکن جن چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے ہیں، جتنا ان پر بھروسہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ بھروسہ عقلی استدلال پر نہیں ہوتا۔ ارے ہم تو ہم ہیں، جناب ابراہیم کو نہیں ہو رہا تھا بھائی، کیا کہا تھا خدا سے، رب ارینی کیف تحیی الموتا، والے والے دکھا دے تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، قالا ولم تومن، تمہیں ایمان نہیں ہے؟ نہیں، عقلی استدلال تو کہتا ہے کہ ہاں ہے، عقلی استدلال اس بات کا گواہ ہے کہ قیامت ہے، یقیناً خدا یہ جو ہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ پھر سے بنا دے اسے، جس نے پہلی مرتبہ بنایا، عقل تو مانتی ہے، لیکن اگر کسی مردے کو زندہ ہوتے دیکھ لیں، وہ تو بات ہی اور ہوتی ہے، رب ارینی کیف تحیی الموتا، قالا ولم تومن، تمہیں بھروسہ نہیں ہے، تمہیں ایمان نہیں ہے، قالا بلا، ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب نہیں ہے، یقین ہے، ایمان ہے، تو ایمان الگ سی چیز ہے، اطمینان قلب ایک الگ سی چیز ہے، کہ ہاں کے اوپر بالکل سے اس وقت، بہرحال وہ آگے کی جو آیتیں ہیں کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے ان کو دکھایا۔ تو جو چیز انسان حسی معلومات جو ہیں، وہ غیر حسی معلومات، عقلی معلومات کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ تاریخ وہ چیز ہے کہ تاریخ عقلی یا استدلالی چیز نہیں ہے، تاریخ کیا ہے؟ عملی تجربے کا نام ہے تاریخ نا، جو چیزیں واقع ہو چکی ہوتی ہیں، ان سے انہیں جب انسان دیکھتا ہے تو زیادہ اس پر اثر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہ کہیں گے صاحب اگر آپ گناہ کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، یہ ہوگا اور اس کا انجام یہ ہوا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اگر تاریخ کا سہارا لیا ہے، قرآن مجید نے اگر تاریخ کو بیان کیا ہے، تو اس لیے کہ تاریخ کے ذریعے سے تربیت کا عمل زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا مطلب یہ گویا خود ہم وہاں موجود ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ جو ہے وصیت نامہ لکھ کے دیا ہے، جو نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 31 کے تحت وہاں پر موجود ہے، تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں مولا کائنات کہ اے بنیا، انی ولم اکن عمرت عمر من کان قبلی، میرے لال، اگرچہ میں نے اتنی حیات نہیں پائی، اتنی زندگی نہیں پائی، اتنی عمر نہیں پائی جتنے پہلے والوں کی ہوا کرتی تھی، ہزار ہزار سال جیتے تھے، ہم نے اتنی حیات تو نہیں پائی ہے، اتنی زندگی ہم نے تو نہیں پائی ہے، لیکن فقد نظرت فی اعمالہم وفکرت اخبارہم وسرت فی آثارہم، ہم ان کے زمانے میں تو نہیں رہے ہیں, نوح کے زمانے میں ہم نہیں رہے, ابراہیم کے زمانے میں ہم نہیں رہے, موسیٰ کے زمانے میں ہم تو نہیں رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کے حالات کا بغور جائزہ لیا ہے. ان کے زمانے میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا بغور ہم نے یہ جو ہے بغور جائزہ لیا ہے, جو ان کے آثار ہیں ان کا جائزہ لیا ہے, ان کے اقوال کا جائزہ لیا ہے, ان کے اعمال کا, ان کے طریقہ کار کا, ان کی سیرت کا بغور ہم نے جو ہے وہ جائزہ لیا. جائزہ لینے کے نتیجے میں کیا ہو گیا, حتی اتو کہادہم, اگرچہ ہم ان کے دور میں نہیں تھے لیکن چونکہ ہم نے ان کے زمانے کے حالات کا بغور جائزہ لیا ہے تو ایسا ہے گویا ہم خود موجود تھے, گویا ہم نے جناب نوح کا پورا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, گویا جناب ابراہیم کا پورا دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو کچھ اس زمانے میں واقعات رونما ہوئے, ترقی اگر کامیابی ہوئی تو کیسے کامیابی ملی, شکست ہوئی تو کیسے شکست ہوئی, اس کے اسباب و علل کیا تھے, گویا میں خود ان کے ہمراہ موجود ہوں. بلکہ انی بمن تہا الی من امورہم قد عمرت ما اولہم الی آخرہم, چونکہ ہم نے سارے چیزوں کا جائزہ لیا, گویا ہم آدم سے لے کر کے آج تک ہماری زندگی اگرچہ اتنی طویل نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نے ان کے حالات کو پڑھا ہے, ہم نے ان کے جائزے لیے ہیں, ان کے واقعات کو دیکھا, ان کے اقوال کو دیکھا, تو گویا ہم اول سے آخر تک موجود رہے ہیں. تو تاریخ کا جو ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے تاریخ کو پڑھنے کا, البتہ تاریخ انسان صرف وقت یہ جو ہے گزارنے کے لیے نہ پڑھے, تاریخ اگر انسان پڑھ رہا ہے سبق لینے کے لیے, درس لینے کے لیے, اگر کسی قوم کو شکست ملی تو کیوں ملی ہے, اگر سرفرازی ہوئی ہے تو کیوں سرفرازی ہوئی, شکست کے اصول کیا ہیں, سرفرازی کے اصول کیا ہیں, ان چیزوں کو انسان اگر غور و فکر کرنے کے لیے تو تاریخ بہت زیادہ معاون واقع ہو جاتی ہے انسان کی ہدایت اور رہنمائی اور اصلاح کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے تاریخی واقعات میں کشش بہت ہوتی ہے. میں یہاں پہ کوئی ایک بڑا یہ جو ہے فلسفی مسئلہ لے کے بیٹھ جاؤں اور دلیلیں دینے لگوں آدھے لوگوں کو نیند آ جائے گی, لیکن اگر کہانی سنانے لگوں تو حتیٰ بچے بھی نہیں سوئیں گے, جتنی غور سے جتنی یہ جو ہے دلچسپی کے ساتھ لوگ تاریخی واقعات کو قصے کہانی کو سنتے ہیں اس سے یہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں اتنا. جناب مختار کے واقعات بہت بیان ہوتے تھے, کتنے کو یاد تھے, آج اب سے جو ہے مختار نامہ آ گیا, بچے کو حتی جزیات تک کا علم ہو گیا, مولا کائنات کے سلسلے میں بارہ واقعات بیان ہوتے تھے, لیکن جب وہ جو ہے سیریل جن لوگوں نے دیکھ لیا تو صرف انسان کو اس سے معلومات نہیں ہوتی, اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں, قصے اور کہانیاں انسان پر اثر انداز ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں دنیا کے ادب کا بہت بڑا حصہ اس کا تعلق اس چیز سے قصے کہانیوں سے ہوتا ہے, دنیا کے ادب کا بڑا حصہ. تاریخی واقعات ہر ایک کے لیے قابل فہم ہوتے ہیں, استدلالی چیزیں ہر ایک کے لیے قابل فہم نہیں ہوتی ہیں. آپ یہ جو ہے فلسفی اور عقلی استدلال کو اگر بیان کریں گے کچھ لوگ سمجھ سکیں گے اور کچھ کی سمجھ سے باہر ہوگا, لیکن قصے کہانی اگر آپ بیان کریں گے, قصے کہانی کی شکل میں اگر کوئی چیز پیش کر دی جائے تو وہ بات ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتی ہے. لہذا قرآن مجید نے اگر تاریخ کو بیان کیا ہے, قصوں کو بیان کیا ہے, واقعات کو بیان کیا ہے, تو قرآن ہے کتاب ہدایت ہی کی ہے, چونکہ تاریخ قصے اور کہانی جو ہیں ہدایت کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں, اس لیے قرآن مجید نے قصوں اور داستانوں کو اپنے یہاں بیان کیا ہے. خوب, سورہ کی ابتدا ہی میں اس کہانی کو احسن القصص کا نام دیا گیا ہے, قصہ جناب یوسف کو احسن القصص کے نام سے یاد کیا گیا ہے, کیونکہ اس داستان سے ہماری ملاقات مختلف قسم کے لوگوں سے ہوتی ہے. یہ جہاں ایک طرف اخلاقی اقدار کی معراج نظر آتی ہے, وہیں دوسری طرف اخلاقی زوال و انحطاط کی بستی بھی نظر آتی ہے. ایک طرف سے یوسف ہیں, ایک طرف سے یہ جو ہے برادران یوسف ہیں, ایک طرف سے یوسف ہیں, ایک طرف سے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں زلیخا ہے. تو ایک طرف سے اخلاق کی معراج ہے, دوسری طرف سے اخلاق کی انتہائی پستی جو ہے نظر آتی ہے. اور پھر اس میں قرآن صرف اسے بیان ہی نہیں کرتا کہ ان کی پستی کو بیان کر دیا, ان کی جو ہے برتری کو بیان کر دیا, اس کے اسباب و علل کو بھی بیان کرتا ہے, یہ کیوں پست ہوئے اور وہ کیوں جو ہے اخلاق کی اعلیٰ معراج تک پہنچ گئے, دونوں کے اسباب و علل کا بھی قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے. پھر کہانی اس قصے کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد کانا فی قصصہم عبرتن لأولی الالباب. یہ پورا قصہ جو بیان کیا گیا ہے یہ صاحبان عقل و خرد کے لیے مایہ عبرت ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں انحطاط اور جو ہے زوال کے، اور کیا اسباب ہیں ترقی و کمال کے، کہ ان اسباب سے اپنے کو دور رکھیں جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کو اپنائیں جو انسان کو ترقی و کمال کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا پورے سورہ یوسف کے سلسلے میں. اب پہلی آیت سلسلے کی یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ سنتے آتے ہیں. اگر مختصر تھا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معانی کے بارے میں عموماً کہہ دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. دنیا کا دستور ہے، دنیا کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے، کوئی آغاز ہوتا ہے، سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، افتتاح ہوتا ہے، تو کسی بڑی شخصیت کو بلایا جاتا ہے، فیتا وہ کاٹتے ہیں. سنگ بنیاد رکھنے کے لیے پہلی اینٹ ان سے رکھوائی جاتی ہے جب بھی کسی چیز کا افتتاح ہوتا ہے کوئی واقعہ. اب یہ رسم دنیا ہے، ایک وہ چیز ہے جسے اہل عقل و خرد نے تسلیم کیا ہے. اسلام بھی اس کا مخالف نہیں ہے، لیکن ابتدا اگر واقعاً کسی بڑے سے کرانا ہے تو جو واقعاً بڑا ہے اس سے افتتاح کرائے نا. جو نام کے بڑے ہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، لہذا جو کام بھی کریں وہ اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرے. افتتاح اگر کرنا ہے کسی چیز کا تو اس کے نام سے اس کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ نام سے، اللہ کے نام سے. خب اللہ کے نام بہت سارے ہیں. خود قرآن مجید میں چار مقامات کے اوپر ہے کہ اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، مثلا وللہ الاسماء الحسنی. اللہ کے اسماء، اسماء اسم کی جمع ہے، یہ ایک نام نہیں ہے، بہت سے اس کے اچھے نام ہیں. ایما تدعو له، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. یا کسی اور مقام پر اللہ لا الہ الا هو، اللہ لا الہ الا هو ولہ الاسماء الحسنی، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. تین چار مقامات پر قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. عام طور سے روایتوں میں آتا ہے کہ 90 اسماء حسنی، یہ جو ہے 99 اسماء حسنی خدا کے موجود ہیں. شب قدر میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، وہاں پر 1000 نام اللہ کے موجود ہیں، کیونکہ ہر 10 نام کے بعد الغوث الغوث خلصنا من النار کہتے ہیں نا، 100 مرتبہ اس کو دہراتے ہیں، 100 کو 10 سے ضرب کے کتنے ہو گئے؟ 1000 نام خدا کے سورہ اس میں دعائے جوشن کبیر میں موجود ہیں. اور یوں روایتوں میں 99 نام کا تذکرہ آتا ہے، لیکن سب ناموں میں سے جو سب سے اہم نام اللہ کا ہے وہ خود اللہ ہے. اللہ ایک ایسا نام ہے جس میں اللہ کے سارے صفات کمالیہ جمع ہے، خالق بھی ہے، مصور بھی ہے، باری بھی ہے، جتنے بھی نام اللہ کے بیان کیے جاتے ہیں ساری صفات، سب صفات خدا ہیں. نام تو جس کو ہم نام دے دیتے ہیں، ایک ایسا نام جو واقعی نام ہے، جو علم کی حیثیت رکھتا ہے خدا، وہ ہے اللہ. اللہ میں سارے صفات جمع ہو چکی، جیسے ماں کے دودھ میں سارے جو ہے وٹامنس جو الگ الگ پائے جاتے ہیں، وہ سارے وٹامنس ماں کے دودھ میں موجود ہیں. اسی طریقے سے سارے صفات جو اللہ کے ہیں وہ لفظ اللہ میں اکٹھا ہو گئے ہیں. اس کے بعد لفظ آتا ہے رحمان، بسم اللہ الرحمن. رحمان اور رحیم دو الگ الگ ہوئے. رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمان کا معنی ہے وہ عطا کرنے والا، وہ بخش، وہ بخشش کرنے والا، وہ عطا کرنے والا جو عطا کرتا ہے محبت کے ساتھ. دیتے، اگر دیکھیں دینا چار پانچ قسم کا ہوتا ہے، جو لوگ کچھ دیتے ہیں کسی کو عطا کرتے ہیں, معطی چار پانچ قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ عطا کرنے والا ہے جو عطا کرتا ہے مگر اپنی غرض سے, اپنی غرض سے کسی کو دے رہے ہیں. گائے کو چارہ کھلاتے ہیں کاہے کے لیے, دودھ کے لیے. گائے کو چارہ کھلا رہے ہیں دودھ کے لیے, بکرے کو چنا کھلاتے ہیں گوشت کے لیے. موتی ہیں, عطا تو کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہماری اپنی غرض و غایت, اپنا مقصد شامل ہے, اپنے لیے کر رہے ہیں. کچھ عطا کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے, فریب دینے کے لیے. زلزلہ آیا, طوفان آیا, مدد بھیج رہے ہیں, کاہے کے لیے؟ جاسوسی کرنے کے لیے. ان کے اقتدار پہ یہ جو ہے قبضہ جمانے کے لیے, غلام بنانے کے لیے. فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کو جو ہے گفٹ دیا, کاہے کے لیے؟ دھوکہ دینے کے لیے. تو عطا یہ بھی کر رہے ہیں, بخشش ان کی بھی ہے, مگر ان کی بخشش کیا ہے؟ دھوکے کے لیے ہے. کچھ عطا کرتے ہیں اپنی جو ہے برتری ثابت کرنے کے لیے, اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے. ہوتا ہے نا اکثر سینٹرل میں چندہ ہوتا ہے, ایک ڈبہ وہاں رکھا ہوا ہے بیدے والی اثر کا, پتہ نہیں مہینے میں کتنا آتا ہے اس کے اندر. لیکن جب یہ جو ہے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, فنڈ ریزنگ جو ہے ڈنر جب ہوتا ہے جہاں پر بھیڑ ہے, نام پکارے جاتے ہیں, فلاں صاحب نے اتنا دیا, فلاں صاحب نے اتنا دیا, وہاں چندہ کتنا ملتا ہے, فرق ہو جاتا ہے نا. اس ڈبے میں بھائی ڈبہ یہاں پر دلیل ہے کہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے جب ڈبہ رکھا ہے, ورنہ یہاں پہ ڈبہ بکس جو ہے نہ رکھا ہوتا. مگر یہاں کے اوپر ڈالنے, یا نمازوں میں عام طور سے جب وہ ٹرے یا ٹوپی یا نہیں معلوم چادر جو بھی گھومتی ہے وہاں کتنا ڈالا جاتا ہے, اور جب اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے کتنا دیا تو کتنا ڈالا جاتا ہے, فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہاں کے اوپر دو ڈالر ایک ڈالر چپکے سے مٹھی کو لپیٹ کر کے اگر ڈال دیا, ورنہ باپ تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, جیسے ہی دیکھا ٹرے آ رہی اللہ اکبر, آنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے, دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں چندے سے بچنے کے لیے, ہوتا ہے نا. اس کے بعد وہاں جب ہونے لگتا ہے ڈنر پارٹی جب ہوتی ہے اس کے اندر, یہ جو ہے فنڈ ریزنگ ڈنر, وہاں پر آگے سے بڑھ چڑھ کے کوئی ہزار کوئی دو, ٹھیک ہے کسی بہانے سے پیسے نکل تو ہیں جیب سے, لیکن کہنے یہاں پہ دے رہے کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں پہ دے رہے اپنی جو ہے برتری جتانے کے لیے, کسی کو خیرات دے رہے, کسی کو صدقہ دے رہے ہیں, اپنے کو برتر دکھانے کے لیے. چوتھی قسم ان لوگوں کے جو دیتے ہیں عطا کرتے ہیں, نہ دھوکہ دینا ہے, نہ اپنی جو ہے برتری ثابت کرنا ہے, نہ کوئی ان کا اپنا مقصد ہے, وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں, صرف اور صرف اللہ کے لیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اہل بیت کی شان میں جو نازل ہوا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو, اسیروں کو, مسکینوں کو اس کی محبت میں. اس کی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تمہیں اگر کھانا کھلا رہے ہیں تمہیں عطا کر رہے ہیں, کیوں عطا کر رہے ہیں؟ اس کی محبت میں, اس سے ہمیں عشق ہے, اس لیے ہم عطا کر رہے ہیں, نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے نہ کوئی جزا چاہیے. لیکن اللہ کی عطا ان سب سے الگ ہے, اللہ کی عطا ان سب سے الگ ہے, وہ عطا کرتا ہے. نہ یہ جو ہے دھوکہ دینا ہے, نہ برتری دینا ہے, نہ اس کا اپنا کوئی مقصد ہے, کچھ نہیں ہے. وہ عطا کرتا ہے, ہمیں عطا کرتا ہے, ہمارے لیے عطا کرتا ہے. وہ عطا کرتا ہے محبت کے جذبے کے تحت عطا کرتا ہے. اللہ رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمان کا معنی ہے وہ عطا کرنے والا جو محبت کے جذبے سے عطا کرتا ہے, اسے کہتے ہیں رحمان. بسم اللہ الرحمن شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے, وہ اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے, یعنی وہ ایسا عطا کرنے والا ہے جو بے لوس عطا ہے, بے غرض عطا ہے, کسی کی خاطر نہیں, جس کو عطا کر رہا ہے اسی کی خاطر وہ عطا کرنے والا ہے. دنیا میں لوگ عطا کرتے ہیں لیکن اپنوں کو دیتے ہیں, اپنی پارٹی والوں کو دیتے ہیں, اپنے خاندان والوں کو دیتے ہیں, اپنے گروپ والے کو دیتے ہیں, لیکن رحمان وہ عطا کرنے والا ہے جو سب کو دیتا ہے, دوستوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دیتا ہے, مومنوں کو بھی دیتا ہے, کافروں کو بھی دیتا ہے. بارش ہوتی ہے سب کے لیے, ہوا چلتی ہے سب کے لیے, آکسیجن ہے تو سب کے لیے, سب کو دیتا ہے. جو اسے گالیاں دیتے ہیں اسے بھی دیتا ہے, جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اسے بھی دیتا ہے, جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں اسے بھی دیتا ہے. تو رحمان ایک ایسا عطا کرنے والا جو عطا کرتا ہے محبت سے عطا کرتا ہے, کوئی اور سبب نہیں ہے عطا کرنے کا. جو عطا کرتا ہے تو سب کو عطا کرتا ہے. کچھ لوگ عطا کرتے ہیں خاص زمانے میں, رمضان میں ہوگا تو افطاری کرائیں گے, اس کے بعد نہیں پوچھیں گے, محرم میں دے دیں گے, خاص وقت ہے دینے کا ان کے. لیکن خدا کی عطا ہمیشہ ہے سب کے لیے اور ہر حال میں ہمیشہ, ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت جو خدا کی عطا سے خالی ہو. یہ ایک لمحہ, ایک سیکنڈ بھی اگر خدا کی عطا سے خالی ہو جائے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. آج اگر ہم زندہ ہیں تو صرف اس لیے زندہ ہیں کہ اس کی عطا دائمی ہے, ابدی ہے, عمومی ہے, سب کے لیے. اور جذبہ کیا ہے؟ جذبہ یہ محبت ہے. رحیم البتہ اس سے مختلف ہے. رحیم میں بھی عطا ہے. رحیم کا معنی بھی کیا؟ عطا کرنے والا, وہ عطا کرنے والا جو محبت کے سے عطا کرتا ہے, لیکن سب کو نہیں, لیکن سب کو نہیں. یہ نعمت, یہ عطا صرف اور صرف جو ہے مومنوں کے لیے ہے. رحمان عطا کرتا ہے سب کو, کہاں؟ دنیا میں. لیکن جب آخرت کا مرحلہ آئے گا, اب اس کی عطا جو ہے صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. کون اللہ؟ وہ اللہ جو رحمان ہے, یعنی عطا کرنے والا ہے, محبت کے جذبے کے تحت سب کے لیے, ہر حال میں, ہر وقت, ہمیشہ. رحیم عطا کرنے والا ہے محبت کے باعث, لیکن سب کو نہیں, صرف مومنوں کے لیے. کہاں پر؟ قیامت اور آخرت کے دن. اس کے بعد سورہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین. ابھی الف لام را, الف لام میم, کا ہا, یا, عین, صاد, قاف, نون, مختلف جگہوں پر سوروں کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. قرآن میں کل 114 سورے ہیں. کل کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے. 114 سوروں میں سے 29 سوروں کا آغاز ایسے ہی ہے, کہا, یا, عین, صاد, الف لام میم. کسی قرآن میں اس کا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا, الف لام میم آگے بڑھ گئے. یہ ہے کیا چیز؟ الف لام میم, کہا, یا, عین, صاد, ہا, میم, عین, سین, قاف, یا یہاں پر الف لام را. یہ جو بظاہر یہ جو ہے مبہم جیسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں, یہ ہے کیا چیز؟ البتہ یہ کوئی مبہم یا لغو لفظ نہیں ہے, کیونکہ لغو لفظ ہوتا تو جس زمانے میں قرآن چہننچ کر رہا تھا اپنی فصاحت کا, اپنی ادبیت کا اور اعجاز کا, اور جواب مانگ رہا تھا, تو مشرقین مکہ ہر چیز میں جو ہے مذاق اڑا رہے تھے. کم سے کم اس کا مذاق اڑاتے, کیا بیوقوفی بات کر رہے ہیں. مطلب آج میں تقریر کرتے کرتے کہوں سین میم جیم, اب ہنسنے لگے, کیا کہہ رہے ہیں سین میم جیم, کیا مطلب؟ ایسا کوئی جملہ بھول دیں, اس کو مفہوم نہیں, کوئی معنی نہ, پھنسیں گے نا, اب مذاق اڑائیں گے. مگر ایک دفعہ نہیں, قرآن مجید نے 29 مرتبہ 29 سوروں کے آغاز میں یہ بات کہی, لیکن کفار قریش نے کبھی اس کا مذاق نہیں اڑایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی معنویت کو سمجھتے تھے کہ یہ لغو اور عبث چیز نہیں ہے, یہ لغو اور عبث بےہودہ چیز نہیں ہے. ہے کیا چیز یہ؟ مختلف اقوال اس طرح کے حروف کے بارے میں, ان کو حروف ہے, یہ جو ہے مقطعات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, حروف مقطعات. حروف مقطعات کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں خداوند عالم نے اس طریقے سے اس کو یہاں پر بیان کیا؟ کوئی معنی, کوئی مفہوم, کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ مختلف نظریات یہاں کے اوپر پائے جاتے ہیں. یہ حروف اس نقطے کی طرف, ایک قول یہ ہے, اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب اپنی تمام عظمتوں اور وسعتوں کے باوجود, قرآن جب آیا تو قرآن نے چیلنج کیا تھا نا کہ تم اس جیسا, اگر تمہیں شک ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ہی کتاب تم بھی لا کے پیش کر دو. یہ کتاب کس چیز سے بنی ہے؟ اس کا یہ جو ہے میٹیریل کیا ہے؟ حروف مقطعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے جاہلو, نادانو, نافہمو, جو قرآن کی تمام عظمتوں کو دیکھنے کے باوجود یہ اعتراف نہیں کرتے ہو کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ قرآن کس چیز سے بنا ہے؟ یہ انہی حروف سے بنا ہے جو تم عام طور سے تم استعمال کرتے ہو، یہ اسی الفبا سے بنا، جو الفابیٹ تمہارے درمیان رائج ہیں یہ انہی سے بنا ہے، اس کا میٹیریل کوئی الگ سے نہیں ہے. یہ جو چیز ہم نے بنا کے پیش کی ہے تمہارے سامنے، یہ میٹیریل وہ ہے جو تمہارے سب کے پاس موجود ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کتاب اللہ کی نہیں ہے تو تم بھی ایسی ہی کتاب پیش کر دو، یہ جو ہے میٹیریل تمہارے پاس تو موجود ہے نا، اور تمہارے ہاں بڑے بڑے فنکار بھی موجود ہیں. اتنے بڑے بڑے تمہارے ہاں فنکار ہونے کے باوجود تم اگر اس کا جواب نہیں پیش کر سکتے ہو، جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے ہو، تو پھر آخر تمہاری عقلوں کو تسلیم تو کرنا چاہیے کہ یہ کتاب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ما فوق البشر ہے. انہی معمولی حروف سے خدا بند عالم نے ایک ایسی آیت، ایسا سورہ، ایسی کتاب ترتیب دے دی ہے جو انسان کے قلب و روح کو یہ جو ہے مسخر کر لیتے ہیں. قرآن کا کہ الفاظ کا اثر ہوتا تھا، معنی تو چھوڑیے، اسی لیے کفار قریش عام طور سے لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ قرآن کو مت سنو، اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لیتے تھے، انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ قرآن کو مت سنو. اور اگر کسی نے ذرا سا دیر کے لیے ہٹا لیا، سننے ہوتا ہے نا عام طور سے جستجو بازوں میں پیدا ہو جاتی، ذرا سی دیر کے لیے اگر انگلی ہٹی کان سے گرویدہ ہو جاتے تھے. یہ قرآن کس چیز سے بنا ہے؟ انہیں معمولی حروف سے بنا ہے، الف لام را، الف لام میم، الف بے تے سے، انہی سے تو ہم نے بنایا ہے قرآن کو. لہذا اگر تم شک کر رہے ہو قرآن کی حقانیت میں تو تم بھی اسی طرح سے کوئی چیز لا کر کے پیش کر دو. آخر انسان کے بنانے میں خدا کے بنانے میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. ہمارے ہاتھ میں جب جو ہے مٹی آتی ہے، ہم مٹی سے کیا بناتے ہیں؟ ہے مٹی ہی، اس مٹی سے ہم کیا بناتے ہیں؟ برتن بنا دیتے ہیں، اینٹ بنا دیتے ہیں، دو چار چیزیں یہی تو بنا پاتے ہیں نا. لیکن جب اس مٹی سے خدا بنانے پہ آتا ہے تو کیا کیا بناتا ہے؟ اسی مٹی سے خدا جب بناتا ہے تو اسی مٹی سے خدا انسان بناتا ہے، پرندے بناتا ہے، چرندے بناتا ہے، پیڑ پودے اگاتا ہے، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے پھول اسی مٹی سے. ہم جب مٹی سے بناتے ہیں تو کیا بناتے ہیں؟ محدود چند چیزیں ہیں. ہم انہی حروف سے، الف بے تے سے جب چیزیں لکھنے بیٹھتے ہیں تو بہت سے ایک معمولی سی کتاب ہماری بن کے سامنے آ جاتی ہے. خدا نے جب اسی الف بے سے تیار کیا تو قرآن جیسی کتاب بیان کر دی. وقت میرا ختم ہو گیا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ باتیں جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں قرآن کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین میر سجاد علی رضوی، قمر جہاں بیگم، کاظم حسین موسوی، صالحہ موسوی، سید باغ علی شاہ، سید فضل حسین شاہ اور تمام مومنین و مومنات کے لیے. صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علی محمد. اللهم صل.